کیونکہ اللہ کی جتنی نعمتیں زمین پر آ رہی ہے، معدن الرحمہ، یہ زمین پر جو اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں وہ امام کے وسیلے سے آ رہی ہیں، یعنی پروردگار کی حبل کو، حبل اللہ امام کو کہا گیا۔ حبل اللہ یعنی کیا؟ یعنی رسی، حبل یعنی رسی، حبل اللہ امام کو کہا گیا، یعنی اللہ کی رسی۔ کون سی رسی؟ ایک وہ رسی ہوتی ہے جو پھینک دی گئی ہو، ایک وہ رسی ہوتی ہے جو لٹکائی جاتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایک سرا اوپر کی طرف ہے، ایک سرا زمین کی طرف ہے۔ امام وہ حبل اللہ ہے کہ جو لٹکی ہوئی رسی ہے، پھینک نہیں دیے بلکہ لٹکی ہوئی رسی، یعنی کیا؟ یعنی اس کا ایک سرا اوپر کی طرف ہے، ایک سرا زمین کی طرف ہے۔ پس اگر کوئی یہاں سے وہاں کا سفر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے جو حبل اللہ ہے اس ذات کو ذات امام کہا جاتا ہے، اس ذات کو ذات امام کہا جاتا ہے۔ یہیں سے ہی ایک عقیدہ سمجھ میں آتا ہے، یہیں سے ہی ایک نظریہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیا نظریہ ہے، وہ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے نا۔ آئمہ نے کیا کیا ہے؟ آئمہ نے مردہ ہوئے دین کو زندہ کیا ہے۔ موضوع گفتگو آپ کے ذہن میں یا نہیں ہے؟ احیاء دین میں اہل بیت کا کردار، یعنی دین مر چکا تھا، آل محمد نے اس دین کو زندہ کیا ہے۔ جس طریقے سے احیاء دین میں اہل بیت کا کردار ہے، جس طریقے سے کل اہل بیت نے دین کو زندہ کیا تھا، اسی طریقے سے آج آل محمد کا ذکر دین کو زندہ کر رہا ہے۔ کل حسین ابن علی نے دین کو زندہ کیا تھا، کل حسین ابن علی کے پاکیزہ خون نے دین کو زندہ کیا تھا، آج حسین ابن علی کا ذکر ہے جو دین کو زندہ کر رہا ہے۔ آج جب دین بنو امیہ کے پنجوں میں جکڑا جا چکا تھا، جب دین اتنے حبس کا شکار ہو چکا تھا، اتنا محبوس ہو چکا تھا، اتنا حبس زدہ ہو چکا تھا کہ سانس بھی نہیں لے سک رہا تھا، اس دین کو بنو امیہ کے پنجوں سے، بنو امیہ کے چنگل سے نکالنے کے لیے جس طریقے سے نواسۂ رسول، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند بتول نے قیام کیا اور دین کو سختی سے، اس حبس سے، اس مشکل سے نکالا، لیکن ایک خطرہ لاحق تھا، ایک خطرہ باقی تھا۔ وہ کیا خطرہ باقی تھا؟ کہیں یہ دین پھر سے اس ظالم اور جابر، یا کسی بھی ظالم اور جابر حکمرانوں کے پنجوں تلے دوبارہ نہ چلے جائے، دوبارہ سے کوئی ظالم اور حاکم اور فاجر اور جابر اس دین میں تحریف اور اس دین میں انحراف نہ کرے، اس دین میں بدعات کو ایجاد نہ کرے۔ آئمہ نے ایک ایسا، ایک جسے کہا جائے کہ ایسی راہ ایجاد کی، ایک ایسی عظیم الشان تحریک کی بنیاد ڈالی کہ جس کے بعد یہ دین کبھی بھی مکمل طور پر منحرف نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کیا آئمہ اہل بیت نے؟ آئمہ اہل بیت نے یہ کیا کہ سید الشہداء کی جو قربانی کربلا میں سن 61 ہجری میں، توجہ کیجئے گا، سن 61 ہجری میں امام حسین نے جو کربلا میں قربانی دی تھی، اہل بیت نے عزاداری کے ذریعے سے اس 61 ہجری میں دی جانے والی قربانی کو ایک دائمی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ جس طریقے سے 61 ہجری میں حسین نے دین کو بچایا تھا، قیامت تک حسین کی عزاداری دین کو بچاتی رہے گی، حسین کا ذکر دین کو بچاتا رہے گا، حسین کی یاد، حسین کا نام دین کو بچاتا رہے گا۔ جاؤ امام حسین کی زیارت پہ، جاؤ حسین ابن علی کی زیارت پہ، شب جمعہ آج کی رات حسین کی زیارت کرنا مستحب، جمعہ کل کا دن حسین ابن علی کی زیارت کرنا مستحب، 15 شعبان حسین ابن علی کی زیارت پہ جاؤ، رمضان کی پہلی رات، نیمہ رمضان، شبہائے قدر، عید کا دن جاؤ حسین ابن علی کی زیارت پہ جاؤ. عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے, روایت کے جملے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے حاجیوں اور طواف کرنے والوں پر بعد میں نگاہ کرتا ہے, پہلے حسین کے زائروں کی دعا کو قبول کرتا ہے. پہلے اللہ حسین کے زائروں کی بخشش کرتا ہے, پہلے پروردگار حسین کے زائروں پر نگاہ کرتا ہے, اس کے بعد اپنے گھر اور اپنے حاجیوں اور اپنے زائروں پر نگاہ کرتا ہے. کیوں 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 عید کے دن حسین کی زیارت, کیوں ماہ رجب میں حسین کی زیارت, کیوں ماہ ذیقعدہ میں حسین کی زیارت, کیوں ماہ ذی‌الحجہ میں حسین کی زیارت, کیوں شبہائے قدر میں حسین کی زیارت, کیوں عید کے دن حسین کی زیارت, کیوں شب جمعہ حسین کی زیارت, کیوں ہر روز حسین کی زیارت کا اتنا ثواب لکھا گیا؟ کیونکہ اہل بیت نے اس 61 ہجری میں بپا ہونے والی کربلا کو ایک دائمی تحریک میں تبدیل کر دیا. ہمیشہ بنو امیہ جیسے افراد آتے رہیں گے جو دین کے چہرے کو منحرف کرتے رہیں گے. اب کوئی ہونا چاہیے کہ جو حسین ابن علی کی طرح اس ظالم اور جابر حکمرانوں سے دین کو آزاد کرائے. تو وہ کون ہے؟ وہ حسین کی یاد ہے, وہ حسین کا ذکر ہے, وہ حسین کی مجلس ہے, وہ حسین کی آزاداری ہے جو دین کی حفاظت کرے گی, جو حقیقی محمدی دین انسانوں تک پہنچائے گی. حسین ابن علی کی آزاداری. بس 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 امام کو پانی سے تعبیر کیا گیا کہ جس طریقے سے انسان کو پانی کی ضرورت ہے اسی طریقے سے معاشرے کو امام کی ضرورت ہے. اب توجہ کیجیے گا, جس طریقے سے پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طریقے سے امام کا وجود مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. رحم اللہ عبدن احیا امرنا, اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے, جو دنیا میں ہمارے امر کو زندہ کرے گا. قیامت کے دن جب سب دل مر جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. کیوں؟ احیاء امر اہل بیت روایات کا ایک سلسلہ ہے جو اس موضوع پر کہ اہل بیت کے امر کو زندہ کرو, بیٹھو مجلس بپا کرو, ذکر کرو اہل بیت کا. روایت کہہ رہی ہے کیوں کیوں بیٹھو, کیوں بات کرو, کیوں گفتگو کرو, کیوں مجلس منعقد کرو. جہاں پر بھی بیٹھو علی کی بات کرو, فاطمہ کی بات کرو, حسن کی بات کرو, حسین کی بات کرو, آئمہ کی بات کرو, اہل بیت کی بات کرو. ذکر علی ین عبادہ کیوں, زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کیوں, کیوں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ. کیوں احیاء امر اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ احیاء امر اہل بیت وہ امر کے جو ظالموں نے, وہ امر کے جو حاسدوں نے, وہ امر کے جو بغض رکھنے والوں نے, وہ امر جو دشمنوں نے چھپانا چاہا ہے, اس امر کو زندہ کرو. کیا ہے وہ امر؟ اہل بیت کی یاد, اہل بیت کے ذکر سے. وہ کون سا امر ہے جو زندہ کرنا ہے؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو مل کر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی صلوات. قدیر میں اہل بیت کی ولایت کا اعلان ہوا ہے, اور جب یہ اعلان ہوا ہے اس کے بعد اللہ نے قرآن میں جو جملہ کہا ہے وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, میں نے آج کے دن اپنی نعمتوں کو. ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں تمہارے اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا ہوں. اس سے پہلے ایک اور جملہ ہے, وہ کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر اے نبی تمہارے اس دین سے مایوس ہو گئے. دیکھیں توجہ کریں, بدر میں کافر ہارا ہے, خیبر میں یہودی ہارا ہے, خندق میں کافر ہارا ہے, تمام کی تمام جنگوں میں کفر ہارا ہے, لیکن کبھی بھی کفر ہارنے کے بعد مایوس نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ کفر یہ جانتا تھا کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس موجود ہے اس وقت تک یہ دین موجود ہے, یہ شریعت موجود ہے, یہ آئین موجود ہے, یہ قرآن موجود ہے, یہ تعلیمات موجود ہے. لیکن جیسے ہی نبی کا پاک وجود اس دنیا سے چلا گیا, پھر نہ دین بچے گا, نہ شریعت بچے گی, نہ احکام بچیں گے, نہ قوانین بچیں گے. لیکن جیسے ہی اعلان ہوا کہ یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے, وہاں امامت کا آغاز ہو رہا ہے. اب کفر ہارا نہیں ہے, اب کفر مایوس ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب کفر نے سمجھ لیا دین ایک شخص کی بنیاد پر قائم نہیں ہے, بلکہ دین ایک نظام بن چکا ہے, دین ایک سسٹم بن چکا ہے. اب دین فرد سے نکل کر معاشرے میں ایک نظام اور ایک سسٹم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اب کافر مایوس ہو گئے. جب کافر مایوس ہو گئے تو ہوا کیا؟ اب کفر نے نفاق کی نقاب کو پہن لیا. اب جو علی کے خلاف آیا ہے وہ کافر نہیں ہے, چاہے جمل ہو, چاہے صفین ہو, چاہے نہروان ہو. اب جو علی کے مقابلے پر آ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے, بلکہ وہ منافق آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کافر تو مایوس ہو گیا. اب جو کربلا میں آ رہا ہے وہ کافر نہیں آ رہا, بلکہ وہ کفر اسلام کا لباس پہن کر آ رہا ہے, وہ کفر اسلام کی چادر اوڑھ کر آ رہا ہے, وہ کفر اسلام کا نقاب ڈال کر آ رہا ہے. کیوں؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن, آج کے دن, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. اس نے یہ سمجھ لیا کہ نبی کے جانے سے دین نہیں جائے گا, بلکہ نبی کے بعد وہی آ رہا ہے جو نبی کے جیسا ہے. چلنے میں بھی نبی کے جیسا ہے, اٹھنے میں بھی نبی کے جیسا ہے, بولنے میں بھی نبی کے جیسا ہے. وہی کرتا ہے جو نبی کرتے ہیں. یہ نفس رسول ہے, یہ وہ ذات ہے کہ جب ہجرت کے بعد رسول خدا ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا رہے ہیں. سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنا دیا, مقداد کو قمبر کا بھائی بنا دیا, کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا, طلحہ کو زبیر کا بھائی بنا دیا, ایک ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بناتے گئے. جب رشتہ اخوت ہر صحابی کا دوسرے صحابی سے قائم ہو گیا, اس کے بعد دیکھا کہ علی کونے میں کھڑے ہوئے ہیں, سر کو جھکائے ہوئے ہیں. نبی نے پوچھا, اے علی کیوں رنجیدہ نظر آتے ہو, کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ امیر المومنین نے کہا, یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا, لیکن میں تنہا بچ گیا. اللہ کے رسول نے مولا کو سینے سے لگایا, نزدیک بلایا, سینے سے لگا کر کہا, یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. اے علی, اے علی دنیا میں کون ہے جو تیرے برابر ہو سکے؟ اے علی, کون ہے جو تیرے مساوی ہو سکے؟ کون ہے جو تیرے قدموں کی خاک تک پہنچ سکے؟ کون ہے علی, کون ہے جو تیرے مساوی ہو سکے؟ جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو کفر کیا ہو گیا؟ ساتھ دیں گے تھوڑا سا میرا, کفر کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ پیغمبر کے جانے سے دین ختم نہیں ہوگا, بلکہ دین باقی رہے گا, بلکہ دین اور طاقت کے ساتھ باقی رہے گا. اب اس نے نفاق کی چادر اڑ کر سازش شروع کی. کیا کیا؟ اس نے اس حاکمیت کو لے لیا. غدیر میں امیر المومنین کی فضیلت کا اعلان نہیں ہوا, بلکہ امیر المومنین کی فضیلت کا اعلان تو قدم قدم پر ہوتا رہا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا، خیبر میں ہوا، خندق میں ہوا، شب ہجرت ہوا، احد میں ہوا، بدر میں ہوا، ہر مقام پر امیر المومنین کی فضیلت کا اعلان ہوا۔ کبھی تلوار نے آ کر قصیدہ پڑا ہے، کبھی علم ملا ہے تو قصیدہ پڑا گیا ہے، کبھی امانتیں دی گئی ہیں تو قصیدہ پڑا گیا ہے۔ قدم قدم پر علی کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن غدیر میں اور باقی فضیلتوں میں فرق ہے۔ غدیر میں امیر المومنین کی حاکمیت کا اعلان ہوا ہے کہ حکومت علی کا حق ہے۔ حکومت کس کا حق ہے؟ حکومت علی ابن ابی طالب کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس فضیلتیں ہوتی ہیں اسی کے پاس حاکمیت ہونی چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو جب علی امام المتقین ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے بیٹھے رہنے والوں پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے بیٹھے رہنے والوں پر۔ تو کون ہے بیٹھنے رہنے والا، کون ہے میدان سے بھاگنے والا، اور کون ہے میدان میں اس طرح لڑنے والا کہ پیغمبر کو کہنا پڑے برز الاسلام کلہ علی الکفر کلے، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ پہلی فضیلت کیا تھی؟ تقوی۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ جہاد۔ نہ تقوی میں کوئی علی کا سہانی ملتا ہے، نہ جہاد میں کوئی علی کا سہانی ملتا ہے۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ آواز پروردگار آ رہی ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ کیا عالم جاہل کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو علم میں کون علی کی برابری کر سکتا ہے جو مسجد کوفہ سے بیٹھ کر کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھوجو۔ کون اس علی کی برابری کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم علی کے سوا کس کو زیب دیتا ہے یہ جملہ کہنا کہ پوچھو پوچھو میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جاننے والا ہوں۔ اور پھر پوچھا بھی گیا، اور جب پوچھنے کے بعد جواب ملا تو لوگوں نے اقرار بھی کیا کہ خدا کی قسم قیامت تک کوئی بھی ماں علی کے جیسا بیٹا جننے سے عاجز اور قاصر نظر آتی ہے، اور لو لا علی لا حلقتنی، اگر علی نہ ہوتے تو میں کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ یہ جملہ تکرار کیا گیا۔ اللہم صلی اللہ۔ بس ساتھ سفر کیجئے گا میرے، تقوی کی فضیلت کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس۔ علم کی فضیلت کس کے پاس ہے؟ جہاد کی فضیلت کس کے پاس ہے؟ علی ابن ابی طالب کے پاس۔ جب ساری فضیلت علی کے پاس ہے تو میرٹ کی بنیاد پر ممبر کس کے پاس ہونا چاہیے؟ حاکمیت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ خلافت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ وصایت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ رسول کا وزیر کس کو ہونا چاہیے؟ اسی کو ہونا چاہیے جس کے پاس ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ رسول جیسے کو رسول کا جانشین ہونا چاہیے، رسول جیسے کو رسول کا جانشین ہونا چاہیے۔ جب تبوک کے میدان پہ پیغمبر جا رہے ہیں صرف مدینے سے باہر، تو مدینے کو خالی چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ انصاف سے بتائیں، جب ایک سفر کے لیے نبی مدینے سے جا رہے ہیں، مدینے کو اپنے وسیع سے خالی نہیں چھوڑ کے جا رہے، کیسے ہو سکتا ہے جب دنیا سے جا رہے ہو تو اپنے وسیع کے بغیر امت کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہر نبی اپنا وسیع بنا کے گیا ہے، کیسے ممکن ہے جب افضل البشر سید النبیین دنیا سے جا رہا ہو اپنا وسیع اپنا وزیر اپنا جانشین نہ بنا کے جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب نبی گئے ہیں تبوک سے تو یہ کہہ کر گئے یا علی، علی کی خلافت پہ لے کر جائے نا فرشازہ سے، امیر المومنین کی وصایت پہ، امیر المومنین کی جانشینی پر، امیر المومنین کی بلا فصل خلافت پر۔ کیا خوبصورت دلیل ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی۔ کیا نسبت تھی موسیٰ کی ہارون سے؟ جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، جب دنیا سے گئے تھے ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، لیکن امت نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کر کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے ہیں، جیسے ہی 30 دن مکمل ہوئے پروردگار کی آواز آئی، اے موسیٰ 10 دن اور رک جاؤ، اے موسیٰ 10 دن اور رک جاؤ۔ جب 40 دن کا یہ وعدہ، 30 دن کا جو وعدہ تھا یہ 40 دن میں تبدیل ہو گیا۔ بنی اسرائیل والے انتظار کر رہے ہیں، 1 دن گزرا حضرت موسیٰ نہیں آئے، 2 دن گزرے حضرت موسیٰ نہیں آئے، 3 دن گزرے حضرت موسیٰ نہیں آئے۔ سامری کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسا خدا دوں جو بولتا بھی ہے، آؤ میں تمہیں ایک ایسا خدا دکھاؤں جو دکھتا بھی ہے۔ سامری نے گوسالا بنایا، ایک گائے بنائی، اور ساری کی ساری امت کو ہارون سے ہٹا کر گوسالے کے پیچھے لگا دیا۔ پیغمبر نے کہا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون مم موسیٰ، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، میں موسیٰ ہوں تو تو میرا ہارون ہے۔ کیا کیا سامری نے؟ گوسالہ بنایا، ساری امت کو، ساری امت کو، ساری کی ساری امت کو، حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل کو پروردگار عالم کی توحید سے ہٹا کر شرک پہ لگا دیا۔ حضرت ہارون پکارتے رہے ابھی موسیٰ آ جائیں گے، خدا پر ایمان لے کر آؤ، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، جنت پر ایمان لے کر آؤ، غیب پر ایمان لے کر آؤ، قیامت پر ایمان لے کر آؤ، کسی نے نہیں سنی۔ یہی ہوا جب رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئی، امیر المومنین پکارتے رہے، جناب سیدہ پکارتی رہی، قدیر کو یاد کرو، رسول کے فرمان کو یاد کرو، رسول کے اقوال کو یاد کرو، قرآن پر باقی رہو، ولایت پر باقی رہو، امامت پر باقی رہو، دین پر باقی رہو۔ جس طریقے سے موسیٰ کو تو ہارون کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، بالکل اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ بالکل دیکھیں، قرآن کے واقعات درس لینے کے لیے ہے نا، کیوں واقعے کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے اس ہدایت کی کتاب میں۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل میں ہوا تھا اسی طریقے سے تمہارے زمانے میں تکرار ہوگا، جو غلطی انہوں نے کی تھی وہ تم مت کرنا۔ یہ ہے نا واقعات کا فلسفہ، یہ ہے نا۔ پس قدیر میں کس چیز کا اعلان ہوا؟ دوبارہ سے اپنی بات پر آ جاؤں، اہل بیت کی حاکمیت کا اعلان ہوا، اہل بیت کی ولایت کا اعلان ہوا، اہل بیت کی سرداری کا اعلان ہوا، یعنی کہ جو آخرت میں تمہاری شفاعت کرانے والے ہیں، دنیا میں تم پر ولایت کا حق بھی انہی کو حاصل ہے۔ ولایت صرف اور صرف قلبی معاملہ نہیں ہے، نہیں، قلب کا تو معاملہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم پر بھی علی کی حکومت ہونی چاہیے، تمہارے معاشرے پر بھی علی کی حکومت ہونی چاہیے، تمہاری سوسائٹی پر بھی علی کی حکومت ہونی چاہیے، تمہارے جسم پر بھی علی کی حکومت ہونی چاہیے، تمہارے گھر پر بھی علی کی حکومت ہونی چاہیے، تمہاری دکان پر بھی علی کی حکومت ہونی چاہیے، تمہارا بزنس بھی ویسے چل رہا ہو جیسا علی چاہتے ہیں، تمہاری دکان بھی ویسے چل رہی ہو جیسے علی چاہتے ہیں، تمہارا موبائل بھی ویسے چل رہا ہو جیسے علی چاہتے ہیں۔ تم زندگی میں قدم قدم پر وہ کر رہے ہو جو علی ابن ابی طالب چاہتے ہیں، یعنی علی کی حکومت ہو تمہاری فکر پر، علی کی حکومت ہو تمہارے دل پر، علی کی حکومت ہو تمہارے جسم پر، علی کی حکومت ہو تمہارے گھر پر، علی کی حکومت ہو تمہاری مسجد پر، علی کی حکومت ہو تمہاری محفل پر، علی کی حکومت ہو تمہارے امام بارگاہ پر، علی کی حکومت ہو تمہاری بیٹھکوں پر، علی کی حکومت ہو تمہاری کچہریوں پر، علی کی حکومت ہو تمہارے قدم قدم پہ ہر زندگی کے معاملے پر۔ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی ہر مجلس کو، اپنی ہر محفل کو، اپنی ہر کچہری کو، اپنی ہر بیٹھک کو، اپنی ہر گیدرنگ کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ اگر سیاست کی بات ہو رہی ہو علی کا ذکر کرو، اگر عبادت کی بات ہو رہی ہو علی کا ذکر کرو، اگر عدالت کی بات ہو رہی ہو علی کی مثال دو، اگر شجاعت کی بات ہو رہی ہو علی کی شجاعت کے قصیدے پڑھو، اگر سخاوت کی بات ہو رہی ہو علی کی سخاوت کی بات کرو، اگر عظمت کی بات ہو رہی ہو علی کی عظمت کی بات کرو، اگر توحید کی بات ہو رہی ہو علی کی توحید کا تذکرہ کرو، اگر دنیا کی بات ہو رہی ہو علی کا تذکرہ کرو، اگر آخرت کی بات ہو رہی ہو علی کا تذکرہ کرو، علی کی بات کرو، علی کا تذکرہ کرو۔ یہ ہے مولا کی حاکمیت، یعنی کیا؟ یعنی معاشرے پر اسی کو حکومت کا حق حاصل ہے۔ توجہ کیجیے گا، معاشرے پر اسی کو حکومت کا حق حاصل ہے جسے پروردگار عالم نے تمام تر فضیلتیں دے کر بھیجا ہے، جس کے پاس، جس کے در پر تمام تر فضیلتیں موجود ہیں، معاشرے پر بھی اسی کو حکومت کا حق حاصل ہے۔ اور یہ صرف کل نہیں تھا، یہ آج بھی ہے۔ یہ ولایت کا نظریہ آج بھی موجود ہے، آج بھی معاشرے پر اسی کو حکومت اور اقتدار کا حق حاصل ہے جو سیرت میں، جو کردار میں، جو رفتار میں، جو گفتار میں، جو نظریات میں، جو عمل میں، جو صورت میں، جو سیرت میں، ہر اعتبار سے جو علی سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ قدیر کا پیغام یہ ہے کہ آج بھی حق کے حاکمیت اسی کو حاصل ہے کہ جو علی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت کرے۔ زمانے غیبت میں اسی کو نظریہ ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ کیا نظریہ؟ سادہ سا نظریہ، کل جس طریقے سے علی کو حکومت کا حق حاصل تھا، آج علی والے کو حکومت کا حق حاصل ہے۔ بس جو علم میں زیادہ ہو، جو تقوی میں زیادہ ہو، جو شجاعت میں زیادہ ہو، جو تقوی میں علی سے نزدیک ہو سب سے زیادہ، کتنی سادی سی بات ہے۔ ولایت فقیہ کیا ہے؟ جو تقوی میں سب سے زیادہ علی سے نزدیک ہو، جو علم میں سب سے زیادہ علی سے نزدیک ہو، جو کردار میں سب سے زیادہ علی سے نزدیک ہو، جو رفتار و گفتار میں سب سے زیادہ علی سے نزدیک ہو، جو صورت و سیرت میں سب سے زیادہ علی سے نزدیک ہو، جو ہر اعتبار سے علی ابن ابی طالب کا وارث ہو، جو ہر اعتبار سے امام زمانہ کی غلامی میں سب سے آگے ہو، غیبت کے دور میں اسی کو حاکمیت کا حق حاصل ہے، اسی کو نظریہ ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں، محمد اور آل محمد کی زوات۔ آسان سی بات ہے، جب ہر چیز میں، دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھ لینا کہ پیغمبر مسواک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ پیغمبر اپنی زندگی میں یہ بتا رہے ہیں کس کروٹ پر سونا ہے اور کس کروٹ پر نہیں سونا۔ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں بیت الخلا میں جاتے وقت پہلے الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے، واپس آتے وقت سیدھا پاؤں باہر رکھنا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں، لباس کون سے رنگ کا پہننا ہے، جوتے کون سے رنگ کے پہننے، بال کس طرح بنانے ہیں، داڑھی کس طرح رکھنی ہے، مونچھوں کو کس طرح رکھنا ہے، یعنی زندگی کے ہر مقام پر پیغمبر اکرم رہنمائی کر رہے ہیں۔ نبی بتا رہے ہیں کس طرح چلنا ہے، نبی بتا رہے ہیں کس طرح اٹھنا ہے، نبی بتا رہے ہیں کیا پہننا ہے، نبی بتا رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، نبی بتا رہے ہیں کس کا ذکر کرنا ہے، نبی بتا رہے ہیں کس سے محبت کرنی ہے، نبی بتا رہے ہیں کس پر لعنت کرنی ہے۔ نبی بتا رہے ہیں کس کے ساتھ رہنا ہے، نبی بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب زندگی کے انفرادی ترین معاملات تک میں نبی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ناخن کس دن کاٹنا مستحب ہے، گھر میں جھاڑو کب لگانا چاہیے، یہ سب چیزیں حدیثوں میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، سب چیزیں نبی نے بتائی ہے۔ جو اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے بارے میں امت کے لیے فکر مند تھا، آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس کے اپنے جانے کے بعد امت کے لیے بے فکر ہو کر چلا گیا اور امت کو شورا کے حوالے کر کے چلے گیا، امت کو اپنے آپ کے حوالے کر کے چلے گیا۔ کس عقل میں یہ بات آتی ہے؟ ہر نبی جانے سے پہلے اپنا جانشین بنا رہا ہے، کس طریقے سے پیغمبر اکرم اپنا جانشین نہیں بنا کے جائے گے، امت کو اس کے حال پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب زمانے کے امام غیبت میں جا رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، جب زمانے کے امام پردے غیبت میں جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائے؟ نئی نظام دے کر گئے ہیں زمانے کے امام، امت کو نظام دے کر گئے ہیں۔ کون سا نظام دے کر گئے ہیں؟ مرجعیت کا نظام۔ کیا ہے مرجعیت کا نظام؟ یا تو آپ خود اہل بیت کی روایات کو اتنا پڑھ لیں، اتنا سیکھ لیں، اتنا سمجھ لیں کہ آپ خود دین پر عمل کر سکیں۔ منطق پہلے عربی گرامر پڑھ لیں، پہلے صرف و نحو پڑھ لیں، پہلے بلاغت اور فصاحت کے قوانین پڑھ لیں، علم لغت سے آشنائی حاصل کر لیں، اس کے بعد منطق اور دیگر علوم پڑھ لیجئے، اس کے بعد اصول فقہ کے تفصیلی دورے کر لیجئے، اس کے بعد تمام گزشتہ فقہ کے ابواب پر احاطہ کر لیجئے، اس کے بعد تمام تر احادیث پر اشراف پیدا کر لیجئے، اس کے بعد علوم تفسیر پر آگاہی حاصل کر لیجئے، اس کے بعد سیرت اور کلام کی ابحاث پر ایک احاطہ کر لیجئے، اس کے بعد جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ اہل بیت کی احادیث کو سمجھ سکیں اور اس سے مسئلے کو اخراج کر سکیں اور اپنی مشکل کا حل نکال لیجئے، تو بسم اللہ کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ تقلید کیجئے۔ کوئی کہے گا؟ کیوں کہے گا؟ جب میں خود عربی سمجھ سکتا ہوں، اہل بیت کے کلام پر اتنا اشراف رکھتا ہوں کہ ایک حدیث جب میرے سامنے آئی تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے مقابلے پر تعرض کرنے والی کوئی اور حدیث نہیں ہے، میں تمام تر قوانین کو جانتا ہوں، اس کے بعد تو کوئی مجھ سے نہیں کہے گا تقلید کروں، اس کے بعد تو میں خود مسئلے کو جان سکتا ہوں۔ لیکن جب نہ میں عربی کے قوانین سے آگاہ ہوں، جب نہ میں صرف و نحو کے قواعد سے آگاہ ہوں، جب نہ میں بلاغت اور لغت کی آشنائی رکھتا ہوں، جب نہ میں منطق و فلسفے کے ابحاث پر احاطہ رکھتا ہوں، جب نہ میں اصول اور فقہ کے ابواب پر اشراف رکھتا ہوں، جب نہ میں تفسیر اور احادیث کے علوم سے آگاہ ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو ان سب علوم کو جانتا ہو اور اپنی زندگی صرف کرے اور مجھے اہل بیت کی روایات سے اپنی زندگی کی مشکلات کا حل نکال کر بیان کرے۔ اسے کہا جاتا ہے تقلید۔ کتنی واضح اور کتنی سادہ سی بات۔ یا آپ خود اسپیشلائز بن جائیے، یا آپ خود متخصص بن جائیے، یا تو جب آپ بیمار ہو تو آپ خود ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بن جائے اور اپنے لیے دوائی تجویز کر لے، یا تو پھر بیماری کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے تقلید۔ کتنی واضح اور کتنی سادہ سا بات ہے۔ اب جب انفرادی احکام کے حل کے لیے میں مجتہد کے پاس جاتا ہوں، مرجع تقلید کے پاس جاتا ہوں، مجتہدین میں سے بھی وہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو اب مجھے انہی فقہا میں سے جو شجاعت میں، جو فہم و بصیرت میں، جو علم عصر میں سب سے زیادہ واقف اور آگاہ ہو، اسی کو مجھے میں اسی کو کہوں گا کہ وہی میرے معاشرے پر حکومت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ دین صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ ناخن کس دن کاٹنے ہیں اور گھر میں جھاڑو کس وقت لگانا ہے، بلکہ دین مجھے اقتصاد بھی بتاتا ہے، دین مجھے سیاست بھی بتاتا ہے، دین مجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے معاشرے پر کون سا نظام ہونا چاہیے، تمہاری اقتصاد کیسی ہونی چاہیے، تمہارا سماج، تمہاری سیاست، تمہاری خارجہ پالیسی، تمہاری داخلی مسائل کون حل کرے گا اور کس طرح حل ہوں گے۔ امیر المؤمنین، امام المتقین، یاسوب الدین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا نے ایک خط لکھا ہے مالک اشتر کو، جسے عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مولا نے بتایا ہے مالک اشتر کو کہ کس کس طرح، کس سے کس طرح کا رابطہ رکھنا ہے۔ یعنی سیاست بھی ملے گی تو علی کے در سے ملے گی، اور جب میرے مولا کو مسجد کوفہ میں ضربت لگی ہے نا، اس وقت کہنے والے نے کہا قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، خدا کی قسم ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، خدا کی قسم۔ اور جتنا فخر کریں اور جتنا شکر کریں کم ہے، سینہ تان کر کہیں، سر اٹھا کر کہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہر ظالم حاکم کس وجہ سے قتل ہوتا ہے، کس وجہ سے اس کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے، اس کے ظلم کی وجہ سے نا۔ علی وہ واحد امام ہے جسے ظلم کی وجہ سے نہیں، اس کے عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، اس کی عدالت کو لوگ برداشت نہ کر سکے۔ جس کی عدالت کو لوگ برداشت نہ کرے، اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں۔ ماں وہ علی، اس علی نے زندگی میں قدم قدم پر ہمارے کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ انسان کی تربیت میں بہت اہم کردار ہے انسان کے دوست کا، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوست سے، انسان پہچانا اللہ کے لیے دوستی کرے اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرے، جو اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے، جو اللہ کے لیے دوست بنائے، امام حسین کے لیے دوست بنائے، حسین کی خاطر دوستی کرے، حسین کی خاطر دشمنی کرے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا خالص ہے اپنے مقصد سے، کتنا مخلص ہے اپنے ہدف سے۔ دوست انسان کو اور دوستی کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے۔ امام حسین نے کربلا پہنچ کر خط لکھا ہے، اور جب حبیب کو خط لکھا ہے تو اس خط کے جملے ہیں کہ میں ایک رجل فقیہ کو خط لکھ رہا ہوں، ایک مجتہد کو خط لکھ رہا ہوں، جسے حسین مجتہد کا خطاب دیں اس ذات کو حبیب کہا جاتا ہے۔ جسے حسین مجتہد، جسے حسین فقیہ کہیں، اسے حبیب کہا۔ کوفے کا ماحول بہت بدل چکا ہے۔ جیسے ہی حبیب کے پاس امام حسین کا خط آیا ہے، حبیب کھانا کھا رہے تھے، جب قاصد آیا اور حبیب نے خط پڑھا، کھانے کو چھوڑ دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ حبیب نے بتایا حسین ابن علی کا خط ہے۔ زوجہ نے پوچھا کیا لکھا ہے میرے مولا نے؟ حبیب نے بتایا کہ حسین کربلا میں اکیلے رہ گئے ہیں اور مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور اس سفر میں حسین اکیلے نہیں بلکہ حسین کی مائیں بہنیں حسین کے ساتھ۔
زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ارادہ رکھتے ہو؟ حبیب نے کہا کہ سوچ رہا ہوں، امتحان لینا چاہا، سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ زوجہ نے کہا حبیب اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے گھر سے نکل رہی ہوں۔ حبیب نے کہا مرحبا، میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ جیسے ہی حبیب کوفے کے بازار میں کوفے کے حالات دیکھنے کے لیے پہنچے، حبیب نے دیکھا تلواروں کو سیکل کرنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ کوفے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ جیسے ہی حبیب نے بازار میں اپنے دوست مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا، مسلم کیا خرید رہے ہو؟ مسلم نے کہا ہینا خرید رہا ہوں، داڑھی پر لگانے کے لیے مہندی خرید رہا ہوں۔ حبیب نے مسلم کو کنارے بلایا اور کہا مسلم تمہیں معلوم ہے حسین کا خط آیا ہے، غریب کربلا میں تنہا رہ گیا ہے، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں، اگر چلنا چاہتے ہو تو رات کی تاریکی میں کوفے کے دروازے کے باہر پہنچ جانا۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا جاؤ میرا رہوار لے کر کوفے کے دروازے کے باہر کھڑے رہو، میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ حبیب چھپتے چھپاتے کوفے کے دروازے کے باہر پہنچے، پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، پہنچے تو کیا دیکھا، غلام رہوار کے کان میں کہہ رہا ہے اے رہوار پریشان مت ہونا، اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا نا میں تجھ پر بیٹھ کر فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب پہنچے، غلام کی بات کو سنا تڑپ کے رہ گئے، یہ فاطمہ کے لال پہ کیا دن آ گئے، اب غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حبیب مسلم ابن اوسجہ حبیب کا غلام کوفے سے نکلے، جناب زینب بہت دنوں سے دیکھ رہی ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں نا عزاداروں، عمر سعد کی فوج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب زینب پوچھتی ہے بھیا کیا ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ حسین کہتے ہیں ایک علم خالی چھوڑا ہے، یقیناً کوئی آئے گا اس علم کو تھامے گا۔ حبیب سفر پہ ہیں، کوفے کی جانب سے گرد اٹھتی دکھائی دی، حسین نے کہا دیکھو کون آیا ہے، خبر پھیل گئی حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر حسین کی نصرت کو آیا ہے۔ حبیب حسین کی خدمت میں پہنچے، حسین ابن علی سے ملاقات کی، جناب فضا باہر آئی اور آ کر کہتی ہے حبیب جناب زینب نے آپ کو سلام پہنچایا۔ حبیب کربلا کی زمین پہ بیٹھے، خاک کو اٹھا کے سر میں ڈالا، یہ کیسا وقت آ گیا، آقا زادیہ غلام زادوں کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ مجھ پر سلام بھجوا رہی ہے، یہ کیسی غربت کا زمانہ آ گیا، یہ کیسی تنہائی کا زمانہ آ گیا۔ بس عزاداروں وہ وقت آیا جسے عصر عاشور کہا جاتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اجازت لے لیں تاکہ حسین ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ حبیب نے کہا اے کافروں رک جاؤ، حسین ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے جواب دیا گیا حسین نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حسین کی نماز قبول نہیں ہونے والی۔ حبیب کی غیرت نے برداشت نہ کیا، اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، حبیب نے حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ حیدر کرار کی یاد دلا دی۔ اور جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، حبیب نے آواز دی میرے مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے جب اپنے بچپن کے دوست کا آخری سلام سنا، حبیب کے لاشے پر پہنچے، روایت کے جملے ہیں جیسے ہی حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کو مقتل میں زخمی دیکھا اور شہادت کے نزدیک دیکھا، بانل ان کے سارے علی وجہ آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ دو وقت ایسے ہیں جب حسین کے چہرے سے شکست کے آثار ظاہر ہوئے، ایک وہ وقت ہے جب عباس کا لاشا دیکھا، ایک وہ وقت ہے جب حبیب کے لاشے پر نگاہ کی۔ بس عزاداروں، حسین نے حبیب کو ودا کیا، حبیب کا لاشا اٹھایا، خیمے کی طرف لاتا چاہتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے حبیب، بہت خوش نصیب ہے آپ کے لاشے پر آپ کا مولا آ گیا، آپ کے لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لے کر آ گیا۔ ارے حسین کی غربت کربلا کے بن میں تپتی ہوئی دھوپ میں فاطمہ کے لال کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو جائے گا۔ الا ولادۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبا ینقلبون۔ ماتم حسین،